الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا النصر أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جن نے مسلمان ہونے کا اعلان ظاہر کیا، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے ظلم میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل. بلائی یہاں پر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا وہ خزل کے ساتھ ہو، کوئی شرارت نہ ہو، ان منافقت نہ ہو. اس صورت میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فدیہ میں جو کچھ خرچ کیا اس سے بہتر بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں دے دیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے، ان نے آپ سے عرض کیا مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا. آپ سے فرمایا کہ بہرحال جو فدیہ دینا تو ہوا ہے وہ تو تمہیں دینا ہوگا، اور اپنے بتیجو عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی تم دے دو. انہوں نے کہا اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رقم کہاں ہے جو تم کو اپنی اہل عمر فضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کر آئے ہو؟ بس میں سنا تو حق کا بکرے گئے، کیونکہ اس بات کا علم ان کے اور ان کی اہلیہ کی سوا کسی کو نہیں تھا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بعد میں بات فرمایا کہ جتنا کچھ میں نے فدیہ میں دیا تھا باقی اس سے کہیں زیادہ اللہ نے مجھے دے دیا. جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا، ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر ان نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لے، اے مسلمانوں، تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. سورہ انفال کے آخریات میں میراث کے کچھ احکام بیان ہو چکے ہیں جو مسلمانوں کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اصول شروع سے تو فرما دیا تھا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. اب صورت عالی کے جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ ان کے رشتہ دار جو ان کے وارث ہو سکتے تھے سب مکہ مکرمہ رہ گئے تھے. ان میں سے اکثر تو وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. وہ مسلمانوں کے اس لیے وارث نہیں ہو سکتے ان کے درمیان کفر ایمان کا فاصلہ حائل تھا. چنانچہ عنایت نے واضح طور پر بتا دیا کہ مسلمانوں کے نہ وہ مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے وارث ہو سکتے. اور مہاجرین کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی. ان کے بارے میں شاید نے حکم دیا کہ جو مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں سے کے ذمہ فرض تھا کہ مکرمہ سے ہجرت کرے، ہجرت نہ کر کے اس فریضے کو ابھی تک ادا نہیں کیا تھا. اور دوسری وجہ کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ جو دار الاسلام تھا، اور وہ حضرات مکہ مکرمہ تھے جو اس وقت دار الحرب تھا، اور دونوں کے درمیان بڑی رکاوٹ حائل تھی. بہر صورت مہاجر مسلمانوں کے جو رشتہ دار مکہ مکرمہ رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جس کا نتیجہ کہ ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ فوت ہوتا تو اس کے ترکے میں مہاجرین کو ایسا نہیں ہوتا. اگر ان مہاجرین میں سے کوئی مدینہ منورہ میں فوت ہوتا تو اس کے میراث میں ان کے مکہ رشتہ داروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. دوسری طرف جو مہاجرین مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان کو انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی سے اور انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، جسے مواخات کہا جاتا ہے. اس آیت کریمہ نے حکم دیا کہ مہاجرین کے وارث ان کے مکہ رشتہ داروں کے بجائے وہ انصاری صحابہ کرام ہوں گے، جن کے ساتھ ان کی ملاقات قائم کی گئی ہے. ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے جو تم پر اس کی مدد واجب ہے سوائے اس صورت کے جب کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے, اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث اگر تم ایسا نہیں کرو تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد بھر پاؤ گا. یعنی جن مسلمان نے ابھی تک ہجرت نہیں کی اگرچہ مہاجرین کے وارث تو نہیں ہیں لیکن چونکہ بہرحال مسلمان ہیں اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے کوئی مدد مانگے تو مہاجر مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرے. البتہ ایک صورت میں ایسی بانی جس میں اس طرح ان کی مدد کرنا جو مہاجر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں, وہ ہے کہ جن کافروں کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں ان سے مہاجر مسلمانوں کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہو. اس صورت میں اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دیتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو یہ بدعہدی ہوگی, اس لیے ایسی مدد کو جائز قرار نہیں دیا گیا. اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر مسلموں کے ساتھ اب جب کوئی وعدہ معاہدہ کیا جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے بھی اس کی خلاف ورزی کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کفار کے ہاتھوں پیسے ہوئے مسلمان نے آپ سے سم سے کفار قریش کے خلاف مدد مانگی اور مسلمان کا دل بےتاب تک ان کی مدد کرے, مگر چونکہ قریش کے لوگوں سے معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے ان کے صبر ضبط بہت کڑا امتحان پیش آیا اور آپ سے اسلم حکم کرتا ہوئے اس امتحان میں ثابت قدم رہے. اور یہاں جو فرمایا کہ اس جملے کا تعلق ان تمام احکام سے جو نہایت میں بیان فرمائے جن میں میراث کی مذکور ابال احکام بھی داخل ہے اور غیر مہاجر مسلمان کی مدد کے احکام بھی, تنبیہ کی جا رہی کہ ان احکام کی خلاف ورزی سے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا. مثلا اگر وہ مسلمان جو کفار کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں ان کی مدد نہ کی تو فساد پھیلنا ظاہر ہے, ان کی مدد کی وجہ سے اگر مسلموں کے ساتھ بدہری کی جائے تب بھی وہ تمام مسئلات پامال ہوں گی جس کی خاطر وہ معاہدہ کیا گیا تھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر تمام مصلحتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اب یہ مصلحتوں کا خیال رکھا جانا یہ من جانب اللہ یہ قانونی طریقے سے کہ مطلب جانا رکھا گیا ہے, لہٰذا اب ہم آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیں ان میں تمام چیزوں کا یعنی اہتمام ہے. البتہ اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یعنی زارے مختلف صورتوں میں جو مصلحتیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ جو شرعاً جائز ہوں.